الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر، کان لگا کر، توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ماہ شعبان المعظم، اس کو علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے، تو اس میں کثرت کرنی چاہیے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس میں کم از کم 700 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنا چاہیے، تو اللہ عمل کی توفیق دے اور یہ پھر عادت بن جائے، ایسا ہو جائے تو روز پڑھیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ فرما تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خوب ثواب لوٹنے کی نیت سے بیان کردہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس روایت میں سب سے اچھے آدمی کی 4 خصوصیات بیان ہوئی: بکثرت تلاوت، خوب پرہیزگاری، سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے ممانعت کرنا، اور نمبر 4 رشتے داروں سے حسن سلوک۔ تو واقعی یہ 4 نہایت ہی عمدہ صفات ہیں، اللہ عز و جل نصیب کرے، آمین۔ ان 4 کے فضائل یہ سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا کہ یا رب عز وجل اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا، تو اسے کرامت کا حلہ یعنی بزرگی کا جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا کہ یا رب عز وجل اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا کہ یا رب عز وجل اس سے راضی ہو جا، تو اللہ عز وجل اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ کاش قرآن کی تلاوت کا شوق نصیب ہو جائے۔ بعض ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، چلے بھائی قرآن پڑھنا سیکھ لیں، اور بعض جن کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتے، اپنا وقت بہت سارا سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں بظاہر اگر کسی سے کہا جائے تو نعرہ ہمارا یہ لگتا ہے کہ یار ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں، آج کل بہت مصروفیت ہے۔ لیکن آج کل فی زمانہ جو سوشل میڈیا کا جو وقت گزرتا ہے ہمارا، اس وقت کو ہی اگر ہم قرآن پڑھنے میں اگر صرف کریں تو شاید روزانہ ایک منزل پڑھنے والے بن سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات منٹ نہیں گھنٹے گزر جاتے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو کاش قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے۔ بھائی مجھے گھر جانا ہے، اب گھر جانا ہے تو یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی کہے گا گھر جانا ہے گھر جانا ہے، تو بھائی جاؤ تو جانا ہے تو ایک راستہ تو بنے گا نا کہ بھائی کون سے راستے سے جانا ہے۔ تو اسی طرح مجھے جنت میں جانا ہے، یقیناً جانا ہے، لیکن راستہ تو مقرر کریں گے نا کہ عبادت کہاں ہے، نمازیں کہاں ہیں۔ اب نماز قضا نہیں کرنی، لیکن نماز کے لیے اٹھنے کا کوئی اہتمام بھی تو ہوگا نا، کہ جو صبح 8 بجے الارم آفس کے لیے لگایا جاتا ہے تو اب میں 5 بجے لگا کے پہلے فجر کی نماز با جماعت ادا کروں گا۔ اسی طرح اگر قرآن کی تلاوت کا شوق بڑھتا ہے کہ یار قرآن پڑھنا ہے، تو ٹھیک ہے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، آپ مدرس کورس کر لیجئے۔ جی ہاں، یہ ایسا شاندار کورس ہے کہ جس میں قرآن پڑھنا نہیں، قرآن پڑھانا بھی سکھایا جاتا ہے۔ یعنی ایسے ایسے جن کو کل تک قرآن پڑھنا نہیں آتا، الحمدللہ وہ اس وقت قرآن پڑھانے والے استاد تیار کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک ہمارا علاقہ ہے یہ ٹھٹھا کی طرف، تو وہاں ایک وقت تھا ایک اسلام میں بالکل نئے نئے مدنی ماحول میں آئے، اور اس وقت وہ ہمارے اس علاقوں میں ہونے والے کورسز کے نگران ہیں۔ تو اللہ توفیق دے، تو آئیے ہمت کیجئے۔ تو قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آ جائیے۔ پھر اسی طرح اگر آپ کے پاس بظاہر کوئی ایسے اسباب نہیں، کوئی ایسے اسلامی بھائی نہیں، ٹھیک ہے، آپ آن لائن داخلہ لے لیجئے، نیٹ کے ذریعے پڑھ لیجئے، ٹیلی فون پر پڑھا دیں گے آپ کو۔ تو یوں دعوت اسلامی نے یہ ذرائع عطا فرمائے۔ پھر اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھانا ہے، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھنا سکھانا ہے۔ گھر والوں نے اگر نہیں سیکھا، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مدرسۃ المدینہ آن لائن کو کلک کریں، آپ کو سارا شیڈول مل جائے گا کہ کس طرح بچیوں کو پڑھایا جائے گا، کس طرح خواتین کو پڑھایا جائے گا، کس طرح آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس میں صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں، جو ضروریات کے علوم ہیں وہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سال ہمارا ایک ایسا مدنی سال بن جائے کہ جس میں ہم نیکیاں کرنے والے اور نیکیاں پھیلانے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ نمبر 2، پرہیزگاروں کو آخرت میں کامیابی کی نوید یعنی خوشخبری سنائی گئی۔ فرمائیں 4 خصوصیات، پہلا بکثرت تلاوت کرنے والا، اور دوسرا زیادہ متقی ہو۔ تو جو نیک ہیں پرہیزگار ہیں ان کو خوشخبری سنائی گئی۔ 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 35 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، ترجمہ کنز الایمان، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ نمبر 3، سیدنا کابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، تو کاش اس کام کے لیے ہم قبول ہو جائیں. یا اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں سے یہ کام لیتا ہے جو نیکی کرتے بھی ہیں، نیکیاں پھیلاتے بھی ہیں، برائیوں سے بچتے بھی ہیں، دوسروں کو بچاتے بھی ہیں. اب ہم سوچیں کہ ہمارے ذریعے سے نیکیاں پھیلتی ہیں، گناہ پھیلتے ہیں. یعنی اگر کسی نے مسجد بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کی درخواست کی تو ظاہر تعاون کرنا چاہیے، بلکہ اللہ توفیق دے تو آپ ایسی صورت بنائیں کہ آپ دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں. ظاہر وہ اپنا گھر تو بنا نہیں رہا، اللہ کا گھر بن رہا ہے. تو اس طرح سے بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ وصف آتے ہیں کہ نیکیاں کرتے بھی دوسروں کو بھی ترغیب دلاتے ہیں. یہ دعوت اسلامی جو آج آپ نے دیکھا کہ یہ اتنے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہے، تو اب آپ خود سوچیں کہ دنیا بھر میں یہ مدنی کام بڑھانے، مدارس بڑھانے، جامعات بڑھانے، فیضان مدینہ بنانے، مسجدیں بنانی ہیں. اب ظاہر بنانی ہے تو یہ اخراجات، پھر مدنی چینل، اللہ کی رحمت سے ہمیں تو اردو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں دنیا بھر میں عاشقان رسول جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی اردو کم سمجھ میں آتی ہے اور ان کے بچوں کو بالکل نہیں آتی ہے. تو وہاں کی مقامی زبانوں میں بھی مدنی چینل آن کرنا ہے. جیسے بنگلہ دیش میں الحمدللہ مدنی چینل آن ہو گیا، جس طرح ہم اردو میں بیانات کرتے ہیں تو ہمارے بنگلہ اسلامی بھائی جو ہے وہاں کی مقامی زبان میں بیان کرتے ہیں. انگریزی میں مدنی چینل شروع ہو گیا، وہاں انگریزی میں سارے سلسلے چلتے ہیں. اسی طرح مختلف زبانوں میں اہداف ہیں. اب یہ جو دعوت اسلامی کا اتنا بڑھتا کام ہے، اربوں روپے کے اخراجات ہیں. اب ظاہر ہے اسی کے لیے ترغیب دلائی جاتی ہے کہ نیکی کے کام کو پھیلانے کے لیے کچھ آپ بھی تعاون فرمائیں، کچھ آپ بھی اپنے مال میں سے دعوت اسلامی کو دیجئے اور اس کام کے لیے لوگوں کو تیار کیجئے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب سارے دوستوں نے مل کر ایک ذہن بنایا کہ یار چلو سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں. ایک نے لیا، دوسرے نے لیا، تیسرا لے گیا، چوتھا کہتا ہے میرے پاس پیسے کم ہیں یار. تو تین کہتے ہیں چلو ہم سے لے لو، ابھی بکنگ تو کرا دو، بعد میں موقع نہیں ملے گا. تو چوتھے کو یوں تعاون کر کے اس کی بھی بکنگ کرا دیتے. چلو جو دنیاوی جائز طریقے وہ کریں، مگر اس سوسائٹی میں جو مسجد بنانی ہے اس کا کیا کریں گے؟ دعوت اسلامی کا کوئی ذمہ دار کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی انشاءاللہ ہم اس سوسائٹی میں مسجد بنائیں گے، تو اس کے لیے بھی اگر ہم سب مل کے تعاون کریں تو مسجد آسانی سے بن جاتی ہے. مدارس المدینہ قائم کیے جائیں، بھائی ہمارے مدنی منوں کو قرآن پڑھائیں، بھائی ہماری مدنی منیوں کو قرآن پڑھائیں. بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں یار آپ دعوت اسلامی یہاں مسجد نہیں بناتی، دعوت اسلامی یہاں مدرسۃ المدینہ نہیں بناتی. تو نہیں بناتی تو چلے آپ آ جائیں، آپ بنائیں، دعوت اسلامی تعاون کرے گی، ہم سب مل کے چلائیں گے اس کو. تو جب تک آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہوگا، کام جو ہے وہ مزید آگے نہیں بڑھتا. تو اللہ کرے کہ ہم اس میں نیکیاں کرنے والے اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے بن جائیں، برائیوں سے بچنے والے بن جائیں اور دوسروں جو بچا رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی نے ایسے کئی معاملات کیے کہ مساجد بنائی، مدارس بنائے ان علاقوں میں. اللہ کی رحمت سے آج بڑی راتیں منائی جا رہی ہیں، نوافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، ذکر و اذکار کا سلسلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کے لیے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد، بہترین آدمی کون؟ تو چوتھا وہ جو سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد سنیے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یعنی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت ایک کتاب ہے، اور امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے بہار شریعت. اس کی جو تیسری جلد ہے اس میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے عمر زیادہ ہوتی ہے، رزق میں وسعت یعنی زیادتی ہوتی ہے. اور بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا، یعنی حدیث کے ظاہری معنی ہی مراد ہیں، یعنی یہاں قضاء معلق مراد ہے کیونکہ قضاء مبرم یہ ٹل نہیں سکتی. بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض علماء نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا وہ اب بھی زندہ ہے، یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے. اور یہ تاثر بالکل، اگر اس بات کو غور کریں تو کئی ایسے لوگ یاد آئیں گے کہ یار آج بھی فلاں رشتے دار کے متعلق ہوتا ہے کہ یار یہ جب تک زندہ تھا نا ہمارے بھائیوں میں بڑی محبت تھی، یہ جب تک زندہ تھا نا یہ خاندان کو یوں لے کے چلتا تھا، بس یار کیا یار یہ آدمی تھا یار، یہ کس قدر مطلب خیر خواہی تھی، جہاں کوئی دو آپس میں لڑتے جھگڑتے نظر آتے یہ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی سلو کراتا، یہ جناب کہیں کوئی ایسی ناچاکی ہو جاتی تو جناب یہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ محبت قائم کراتا. تو یہ جو اس میں بھی ایک کردار ادا کریں کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ کیا ہے، ہم لوگوں میں آپس میں سلو کرانے کا کوئی ذہن رکھتے ہیں. یہ میں بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے اس میں کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن کردار ادا کرنے کے بجائے آپس میں جو ہے نا وہ لڑائیاں کرائی جاتی ہیں. جیسے کسی نے ایک پیغام بھیجا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے، تعلقات کیسے ختم ہوتے ہیں. مثلا ایک سہیلی دوسری سہیلی سے اس کی ملاقات ہوئی، اب اس سہیلی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی، اس نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ بچے کی جو ولادت ہوئی تو تمہارے شوہر نے تمہیں کیا دیا. اب جس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی وہ سوچ میں پڑ گئی، تو کہنے لگی کچھ نہیں. اچھا تمہیں کچھ نہیں دیا، اللہ اللہ ایسا کیا ہے. اب دیکھیں ایک ہی یہ اس طرح کا انداز، تھوڑی دیر کا انداز کتنا بڑا نقصان کراتا ہے. اس سے کیا پوچھا کہ تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تمہارے شوہر نے تمہیں کیا دیا، اس نے بڑے حیرانگی سے کہا کہ کچھ نہیں. تو کہا کچھ نہیں، اللہ اللہ ایسا کیا. اب یہ کہہ کر تو وہ نکل گئی. شام کو جب شوہر آیا تو ویسے اس کے ذہن میں کھٹک گئی تھی بات کہ بچے کی ولادت ہوئی کچھ نہیں دیا. اب ذرا سی کوئی بات بڑھی اور ظاہر غصہ تو تھا ہی، ہو گئی لڑائی. یہاں تک بات بڑھی کہ اس شوہر نے اس کو طلاق دے دی. بات کہاں خراب ہوئی تھی. اب یہ جو لگائی بجھائی، یہ جو ٹاکنگ ہے ہماری، یعنی ہم یہ سوچیں کہ ہماری گفتگو یہ کسی کو لڑاتی ہے یا کسی میں محبتیں قائم کراتی ہے. کسی سے پوچھا، ایک نے کسی سے پوچھا تمہاری تنخواہ کتنی ہے، اس نے کہا 20,000 روپے. بس 20,000 روپے، اللہ گھر کیسے چلتا ہے تمہارا. آیا پریشانی تو ہوتی ہے، تو تم اپنے سیٹ سے بات نہیں کرتے بھائی تنخواہ بڑھاؤ، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، 20,000 میں گھر کیسے چلے گا. اب یہ کہنے والے نے اس کو کہہ دیا، اس کے ذہن میں بات بڑھ گئی، بیٹھ گئی کہ اب مجھے اپنی تنخواہ بڑھانی ہے. دوسرے تیسرے دن موقع لگا، اس نے سیٹ کو درخواست دے دی میری تنخواہ بڑھائی جائے. حالات اچھے نہیں تھے کمپنی کے، سیٹ صاحب نے درخواست دے کے فوراً منع کر دیا، تنخواہ نہیں بڑھے گی. اس کی بات بڑھی یہاں تک کہ سیٹھ نے اس کو نوکری سے نکال دیا، اب وہ بے روزگار گھوم رہا ہے. بات کیا چلی تھی، سمجھانے کے لیے کچھ انداز ہوتا ہے نا، کوئی ایسا مثبت رویہ اختیار کرے کہ جس سے کوئی تعمیری ذہن تو بنے، ورنہ آج کل تو بس حال بے حال ہے کہ ہماری گفتگو سے کسی کے دل میں سامنے والے کی محبت بڑھتی ہے یا اس کا جھگڑا شروع ہو جائے گا، اس کا گھر آباد ہوگا یا گھر برباد ہوگا، وہ اپنے گھر میں چین و سکون سے رہے گی رہے گا یا اس کا گھر ہی آپس میں مطلب ناچاکیوں کا شکار ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ دو سگے بھائی تھے اور ان دونوں خاندانوں میں ایسی محبتیں تھیں کہ 40 سال سے وہ دونوں اکٹھے کاروبار بھی کر رہے تھے اور برابر برابر میں دونوں کے گھر تھے، زمینیں تھیں ان کی اور بھائی کا اپنا گھر تھا، دوسرے بھائی کا اپنا گھر تھا، دونوں خاندان بھی، ان کے بچے بھی، گھر والے بھی، بڑے اچھے تعلق قائم تھے. اب وہ یہ ہوا کہ آپس میں کسی بات پر بحث ہو گئی. اب یہ معمولی سی بات پر ہونے والا اختلاف یہ ایسا بڑھا کہ بات کرتے کرتے ایک دوسرے سے گالی گلوچ پر اتر آئے اور گالیاں دیتے ہوئے دونوں اپنے اپنے گھر کی طرف چلے گئے. اب چھوٹا بھائی یہ غصے سے نا پاگل ہو گیا، اس نے اپنا بلڈوزر نکالا اور دونوں جو گھر تھے اس کے برابر بیچ میں جو زمین تھی، تو اس نے زمین دونوں کے بیچ میں جو زمین تھی تو بلڈوزر سے ایک بہت بڑا کھڈا جو ہے وہ کھود دیا اس میں، اور اس میں پانی جاری کر دیا. یعنی گویا اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب تو ہمارے یہاں نہیں آنا، ہم تیرے یہاں نہیں آئیں گے. یہ اب بڑے بھائی نے جب یہ دیکھا کہ چھوٹے بھائی نے یہ کام کیا ہے، ظاہر شیطان تو یہ لڑوانا ہی کام ہے نا اس کا، شیطان لڑواتا ہے نا، جھگڑے کون کراتا ہے؟ شیطان. ناچاکیاں کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان. کون نا اتفاقیاں پیدا کرتا ہے؟ شیطان. تو اس نے جب دیکھا کہ چھوٹے بھائی نے اسی طرح سے پانی ڈال کر ایک مطلب وہ ندی ٹائپ کی بنا دی، اب اس کو گھوم گئی اس کی نا. اب یہ فوراً کسی کارپینٹر کی تلاش میں نکلا، ایک مشہور کارپینٹر کے پاس پہنچا، اس کو لے کر آیا اور کہا کہ یہ جو سامنے ندی ٹائپ کی ہے نا، مجھے اس کے پاس ایک دیوار کھڑی کرنی ہے. اس نے میرے گھر کے درمیان پانی چھوڑا، میں ایک دیوار کھڑی کر دوں گا، میں اس کا گھر ہی نہیں دیکھوں گا، مجھے اس سے تعلق ہی قائم نہیں کرنا. اب جو کارپینٹر تھا اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایک رات میں آپ کا کام کر دوں گا. کہ بتاؤ کیا سامان چاہیے، میں ابھی دلاتا ہوں، آج رات میں یہ کام پورا کر دے، میں اس سے تعلق ہی ختم کر چکا ہوں. کہا بالکل، مجھے یہ سامان دلوا دے. وہ سامان لایا گیا. اب سامان لانے کے بعد وہ اس نے کہا صاحب آپ آرام کریں، آپ صبح اٹھیں گے آپ کا کام ہو چکا ہوگا. وہ بڑا مطمئن ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جا کر سو گیا. رات بھر اس کو ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک کی کچھ آوازیں آتی رہی. صبح جیسے ہی آنکھ کھلی اس نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو سامنے تو کوئی دیوار نہیں تھی. اب بڑا اس کو غصہ آیا کہ کارپینٹر نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اب باہر نکل کر جب دیکھا تو دیوار تو نہیں بنی تھی، البتہ وہ ندی جو بنی گئی تھی اس کے درمیان میں ایک پل بنایا ہوا تھا اس نے. خیر وہ حیرانگی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا پل کے پاس پہنچا. پل کے اس کنارے پر کھڑا ہو کر جب اس کنارے پر نظر پڑی تو چھوٹا بھائی وہاں کھڑا تھا. اب جب دونوں کی نظریں ملی تو محبت نے جوش مارا، یہاں سے پل پر چڑھا، وہ وہاں سے پل پر چڑھا، اور دونوں پل کے بیچ میں آ کر ایک دوسرے کے گلے مل گئے. دونوں رونے لگے. اب ادھر کے بچوں نے بیوی نے دیکھا، ادھر کی بیوی بچوں نے دیکھا، تو وہ بھی دوڑتے ہوئے وہ بھی آپس میں مل گئے. اب یہ ساری محبتیں پیار وہ پل پر ہونے لگا. اس شخص نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کارپینٹر جو تھا وہ اپنا سامان سمیٹ رہا تھا. وہ فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ اب تم میرے یہاں چند دن ٹھہرو، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، تم میرے یہاں ٹھہرو، میں میرے مہمان ہو. تو اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے. نہیں تم ٹھہرو، تمہارا جو بھی معاملہ ہوگا میں کروں گا، بس تم نے میرے گھر سے جانا نہیں ہے. تو اس نے کہا اصل میں مجھے ایسے بہت سارے پل بنانے، تو ہم بھی دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم پل بنا سکتے ہیں، کہاں کہاں دو رشتہ داروں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں، کہاں کہاں ہم دو آپس میں تعلقات قائم کر سکتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعی وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اگر اس طرح کے معاملات دیکھیں تو ہمارے اطراف ہمارے معاملات اس قدر بڑھ چکے کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. اور جبکہ ہمارے اصلاح، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ جس سے تعلق ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی غیبتیں، اس کی چگلیاں، اس کے اوپر بہتان، اس کے اوپر جناب طرح طرح کے الزامات۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑا رحمت نازل ہوں، آپ نے ایک بڑے پیاری روایت یہ بیان کی، کیونکہ جب تعلقات ناراضیاں بڑھتی ہیں نا تو ہمارے زبان سے بہت کچھ الفاظ نکلتے، جب ناراضیاں، ٹھیک ہے بھائی اس نے جذبات میں آ کر کچھ کہہ دیا، لیکن آپ اس سے وضاحت تو لیں، ہو سکتا ہے اس کا وہ مقصد نہیں ہوگا جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اس کی بات پر ناراض تو ہو گئے، لیکن اگر اس نے کوئی غلطی کی تو آپ تو غلطی نہ کریں، اس نے اگر آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کی تو آپ تو اس کے ساتھ برائی نہ کریں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، تو اللہ تعالی قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو چاہے کسی اسلامی بھائی، جب بھی کوئی آدمی کسی اسلامی بھائی کی خطا یا اس کے عیب کا تذکرہ اس کی موجودگی یا اس کے پیچھے ہونا شروع ہو جائے تو فوراً احترام مسلم یہ قائم کیا جائے، اور لگائی بجائی یا اس طرح کی جو عادتیں ہوتی ہیں نا اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی عزت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب کبھی اگر کوئی ایسی خطا ہو جائے تو میں اس کے لیے پہلے تو دعا کرتا تھا، اب نہیں کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں کے انداز بڑے نرالے ہوتے تھے۔ چنانچہ کتاب غیبت کی تباہ کاریہ میں امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلطان المشائخ خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک آدمی خوب غیبتیں کرتا تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اوپر طرح طرح کے الزامات وہ لگایا کرتا تھا، اس کے باوجود آپ اس کو گھر خرچ بھیجا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ اس کی خیر خواہی مدد کیا کرتے تھے۔ تو طویل مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس کی زوجہ نے غیرت دلائی کہ تو حضرت نظام الدین اولیاء کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اور تیرا گھر وہ چلاتے ہیں، تیری خیر خواہیاں کرتے ہیں، تیری مدد کرتے ہیں، تو تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ان کے متعلق ایسی باتیں کرتا ہے جو اس طرح کی خیر خواہیاں کرتے؟ اب اس کو بھی شرم آئی، چنانچہ اس نے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق جو غلط باتیں کرتا تھا وہ کرنا چھوڑ دی۔ اب جیسے ہی اس نے یہ کام کیا تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اب اس کو خرچہ بھجوانا بند کر دیا۔ اب وہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ سرکار، اس میں کیا حکمت ہے کہ جب تک میں آپ کی برائی کرتا تھا، آپ پر الزامات لگاتا تھا جھوٹے جھوٹے، آپ میری خیرخواہی کرتے تھے، میری مدد کرتے تھے، اب جب سے میں نے یہ کام جو ہے وہ روکا ہے تو آپ کی نوازشات بند ہو گئی۔ ارشاد فرمایا کہ جب تک تم میری آبرو ریزی کرتے رہے مجھے تمہاری طرف سے نیکیاں ملتی تھی، میری خطائیں مٹتی رہیں، ان دنوں تم گویا میرے اجیر یعنی میرے مزدور تھے، میرا کام کر رہے تھے، اب تو اس لیے میں تمہیں نیکیاں بھیجنے اور گناہ مٹانے کے عوض میں وہ تمہاری خیر خواہی کرتا تھا، تو اب چونکہ تم نے اس بات کا یہ کام ہی ترک کر دیا تو اب کس بات کی خیر خواہی کروں؟ تو یہ ایک ذہن بنانے کے لیے کہ اس طرح کا بھی انداز ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا رہا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چرن کے ناظرین، سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ مذکورہ حکایت میں مدنی پھول انتہائی خوشبودار ہے۔ وہ کیا کہ اہل اللہ، اللہ والے، یہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا کرتے بلکہ نایاب گوہر سے دیا کرتے، اور اللہ والے برائی کو برائی سے نہیں بھلائی سے ٹالتے۔ وہ ایسا کیوں نہ کریں کہ پارہ 212 سورہ حامیم السجدہ کی 34 آیت میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست ہے۔ اگر ہم برائی کرنے والے کو بھلائی دیں گے تو انشاءاللہ وہ دوست ہو جائے گا، ہمارے تعلقات جو ہے وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں بعض جو بات ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ناچاکی بڑھتی ہے یا ہماری گھر میں بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے لیول سے اپنے ایک ہی ترازو میں تولتے ہیں۔ نگران شورا ایک بڑی پیاری بات کسی اسلامی بھائی کو سمجھا رہے تھے، ان اسلامی بھائی کی عمر تقریباً 43-45 سال ہوگی۔ اب ان کا ایک بیٹا تھا 16-18 سال، وہ نماز وغیرہ میں سستی کرتا تھا۔ اب جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک ذہن ہوتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا امامہ پہنے، میرا بیٹا مدنی حلیے میں رہے، اب وہ کہ اس معاملے میں تھوڑی سستی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ تو اس نے جب نگران شورا سے تذکرہ کیا کہ میرا بیٹا یہ نہیں کرتا، بس آپ اس کو سمجھاؤ، میں یوں اتنا ڈانٹتا ہوں اتنا سمجھاتا ہوں، لیکن نگران شورا نے بڑی پیاری بات ان کو ارشاد فرمائی کہ آپ کی عمر 45 سال ہو گئی، اس 45 سال کی عمر میں جو آپ کی سوچ ہے 18 سال کا نوجوان ایک دم سے اس کو کیسے قبول کرے گا؟ آپ کوشش کس طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیے تو صحیح، مثبت انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ وہ نماز کے فرض نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھنا شروع کر دے گا، وہ تلاوت کا معمول کرے گا، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو اپریشیٹ کرے، اس کو مبارکباد دیں۔ اگر اجتماع میں دیر سے آیا، بجائے اس پر ڈانٹنے کے اجتماع میں جو شرکت کی اسی پر اس کو مبارکباد دے دی جائے۔ اگر اس نے مثال جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو سب سے پہلے نماز پڑھنے پہ تو مبارکباد دے دیں، پھر اس کو سمجھائیں کہ بیٹا اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ فضیلت ہے، اگر آپ پہلی صف میں پڑھ لیں تو زیادہ فضیلت ہے۔ تو بعض اوقات ہمیں کوئی اچھی بات جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی، گھر میں بھی عموماً جو جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑے میں بھی دیکھا جائے تو اسی طرح کے معاملات کار فرما ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مزاج سے کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ کسی نے کہا، ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر میں آیا، اب جیسے ہی گھر پر آیا تو دیکھا کہ اس کے دونوں بچے یہ گھر کے باہر گلی میں کھیل رہے تھے، رات کے کپڑے پہنے ہوئے، میلے کچیلے، برا حال مٹی میں ان کا۔ اس نے یوں سمجھنے کہ کبھی اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھا نہیں تھا۔ اب اس کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار بچے کیوں اتنے گندے ہو رہے۔ خیر اسی سوچ سے جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کچرے کا جو ڈبا ہوتا ہے وہ دروازے پر ہی بکھرا پڑا تھا، اور گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اب اس کے دل میں تشویش پیدا ہو گئی، اللہ خیر کرے کیا ہو گیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو صحن میں سارے کپڑے میلے کچیلے جو ہے نا وہ بکھرے پڑے تھے، تولیے جو تھے وہ بھی پانی سے پچ پچائے ہوئے وہ زمین پر پڑے تھے۔ اب دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ اللہ خیر کرے گھر والے کہاں گئے۔ آگے بڑھا تو غسل خانے میں پانی کا نل جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، اور ٹپ میں پانی جو ہے وہ بھر کر وہ پانی گر رہا تھا۔ آگے بڑھ کر جب اس نے نل بند کیا تو دیکھا کہ ٹپ میں صابن بھی پڑے ہوئے ہیں، ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ بھی جگہ جگہ دیواروں پہ لگا ہوا ہے۔ اب اس کی کیفیت اور خراب ہو گئی کہ اللہ خیر کرے گھر والے کہاں گئے۔ جیسے یہ کمرے کو کھولا اس نے تو فل ساؤنڈ سے ٹی وی کھلا ہوا تھا، گھر میں الماریوں سے کپڑے بھی بکھرے پڑے تھے، تکیا ادھر پڑا ہے تو چادر ادھر پڑی ہے۔ اب دیوانہ وار وہ کمروں میں ڈھونڈتا رہا، آخر جیسے ہی بیڈ روم میں داخل ہوا تو اس کے بچوں کی والدہ پلنگ پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اب وہ حیرانگی پریشانی کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. اب جیسے ہی کھڑا ہوا تو اس نے وہ کتاب جو تھی وہ ہٹائی اور اس کو مسکرا کر دیکھا. اب یہ بڑا حیران پریشان تھا, اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ کیا ہے, یہ گھر کا حال کیا ہے, خیریت تو ہے؟ کہا ہاں ٹھیک, تو یہ گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی اصل میں آج وہ آپ اکثر آ کر کہتے تھے نا کہ تم سارا دن گھر پر رہ کر کیا کرتی ہو, تم سارا دن گھر پر رہ کر کیا کرتی ہو, تو آج میں نے واقعی کچھ نہیں کیا, آج واقعی میں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ جو بھی آپ دیکھا ہے نا جو آج نہیں ہوا یہ سارا دن کرتی ہو. تو واقعی ہماری لڑائی ہوتی ہے, سارا دن تھک کر آیا ہوں, کام کاج کر کے آیا ہوں, دھوپ میں جل کر آیا ہوں, تو جو گھر پر ہے وہ بھی کوئی ایئر کنڈیشن کھول کے سو ہی نہیں رہتی ہے, وہ چار چھ جو بچے ہیں ان کو بھی پالنا مسئلہ ہے پورا, کوئی ادھر سے تولیا اڑا رہا ہے تو کوئی ادھر اپنی قمیض پھینک رہا ہے, کوئی اس نے کھایا تو اس نے برتن کبھی کھا کر اٹھے تو دوسرے برتن تیار, تو تیسرے برتن تیار, تو جناب رات کا بستر اٹھانا تو کرنا. تو آدمی سوچے, غور کرے کہ میرے جو بسا اوقات اختلافات بڑھتے ہیں, میرے جو معاملات بڑھتے ہیں اس میں پیچھے معاملات کیا ہیں, ایک دوسرے کا وہ لحاظ نہیں رہتا. اگر کبھی اپنے خادم پر ہماری مطلب وہ تیکھی نظر ہو جاتی ہے, واقعی ہوتا ہے کہ پھر جب زبان چلتی ہے تو بہت تکلیف پہنچائی جاتی ہے. ہم اپنے مالی پر کبھی ناراض ہو گئے, کبھی خان سامہ پہ چڑھ گئے, کوئی سیٹھ صاحب ہے تو اس نے اپنے ملازموں کو لتاڑنا شروع کر دیا, گھر کے معاملات ہیں تو بڑا چھوٹے کو, آپس میں رہنے اٹھنے بیٹھنے والے ایک دوسرے کا خیال نہیں. تو اس طرح کے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں ایک دوسرے کا یہ لحاظ ہی نہیں ہوتا کہ جناب یہ کیا کرتا ہے, یہ کیا کیا, بس اس کے تم 500 روپے مانگ رہے ہو. بلکہ کسی نے کہا کہ وہ ایک وہ پرزہ لگانا تھا, بلکہ کہیں کوئی دروازہ وغیرہ لگانا تھا, تو کسی کارپینٹر کو لائے, تو اس نے کارپینٹر سے پوچھا کہ یار یہ دروازہ لگانا ہے, یہ چار کیلے لگانی ہے, کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے کہا کہ 200 روپے. چار کیلے لگانے کے 200 روپے, 200 روپے چار کیلے لگانے کے؟ تو کہا نہیں, کیلے لگانے کے تو صرف 20 روپے, کیلے لگانے کے تو صرف 20 روپے, لگانے کہاں ہے اس کے 180 روپے, کیلے لگانے کے 20 روپے, لگانا کہاں ہے یہ 180 روپے. تو ہمیں بھی پتا نہیں ہوتا, ہم تو کاریگر, یار یہ چار بلاک لگانے اس کے 200 روپے مانگ رہے ہو, یار یہ کام کر رہے اس کے 500 روپے مانگ رہے ہو یار. تو واقعی یہ کام تو ہے, لیکن جب وہ پنچر ہو جائے تو ظاہر ہے پنچر والی گاڑی کو گھسیٹنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو صحیح کرنے والے کا بھی کوئی ہنر ہے نا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک ہمارا جو ذہن بنتا ہے, ہم دعا کریں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑائے ضرور, کیونکہ ہم اچھے نہیں ہیں, ہم اچھے نہیں ہیں, باتیں کرتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, باتیں پڑھتے ہیں, باتیں بولتے ہیں, عمل کا جب معاملہ آتا ہے نا تو ہی کمزوری ہوتی ہے. ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے ان نیک بندوں کا صدقہ کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں, مولا ہمیں بھی اچھا کرتے ہیں, وہ لوگ کہ جو اچھا بولتے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرتے ہیں, مولا ان کا صدقہ ہمیں بھی اچھا بنا دے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی خوش اخلاق بن جائیں, بچوں کی امی کے ساتھ بھی خوش اخلاق بن جائیں, ہمارے ماں باپ بھی ہماری زبان سے تکلیف نہ پائیں, ہمارے دوست احباب بھی ہماری زبان سے تکلیف نہ پائیں. کیونکہ جب انسان اپنا یہ محاسبہ چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے نا, تبھی تو اس کے احساسات بڑھتے ہیں, تبھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار آئی ایم رانگ, میں غلط ہوں, میری کون سی باتیں غلط ہیں, میں کبھی سوچوں گا, کبھی احساس ہوگا تو ہی تو میں اپنے دل میں کوئی نرمی پیدا کروں گا, تبھی تو آگے بڑھ کر مجھے معافی تلافی کا کوئی ذہن بنے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے, توڑتے جائے, پھوڑتے جائے, حق تلف کرتے جائے, ناراض کرتے جائیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جن کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے, جو اس بات کا احساس پیدا کرتے ہیں, تو امیر علیہ سنت نے کہا کہ اپنی عادت بنا لیں کہ مجھے معاف کر دیں, بار بار معافی مانگیں, بار بار معافی مانگے، احساس پیدا کرے کہ واقعی اس بات میں میری غلطی ہے. ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ایک مرتبہ اسٹوڈینٹس کو لائن میں کھڑا کیا، لائن میں کھڑا کر کے ان کا سبق چیک کرنے لگے کہ کس کس نے کام کیا ہے، اور جس نے کام نہیں کیا ہوگا اس کو مار پڑے گی. اب سب لائن میں اپنی کتابیں دکھانے لگے. ہیڈ ماسٹر صاحب نے دیکھا دو غلطیاں ہیں، ہاتھ نکالو، دو چھڑیاں، آگے بڑھے، کام دکھاؤ. کام چیک کیا، کتنی غلطیاں؟ چار غلطیاں، چار ڈنڈیاں. آگے بڑھے، کتنی غلطیاں؟ پانچ غلطیاں، پانچ ڈنڈیاں. ایک چھوٹے سے بچے کے پاس پہنچے. اب جیسے اس کو کہا کہ لاؤ اپنی کاپی لاؤ، وہ تھر تھر کانپنے لگا، رونے لگا، یہاں تک کہ روتے روتے وہ کتاب اس کے ہاتھ سے گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگا، ماسٹر صاحب میرا تو سب کچھ غلط ہے، میرا تو سب کچھ غلط ہے. یہ کہتے کہتے وہ زمین پر گر پڑا. اب اس بچے کی وہ بات تھی، وہ جملہ تھا، اس جملے کو سن کر ہیڈ ماسٹر کانپنے لگے، رونے لگے. کسی نے کہا کہ خیریت یہ کیا ہو گیا؟ تو کہا دیکھو تو صحیح اس بچے نے کیا جملہ کہا کہ میرا تو سب کچھ غلط ہے. تو ہم غور کریں کہ ہمارے اعمال نامے میں کیا صحیح ہے، ہمارے تعلقات کس سے صحیح ہیں، ہماری کون کون سے وے جو ہے وہ درست ہے. اور جب یہ نہیں ہوتا نا تو دل سے ایک بات آتی ہے کہ یار میرا تو سب کچھ غلط ہے، میرا تو سب کچھ غلط ہے. تو مولا ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، ان نیک لوگوں کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، ہم خوش اخلاق بن جائیں، ہم ملنسار بن جائیں، ہم لوگوں سے اچھا تعلق قائم کرنے والے بن جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، صرف مدنی چینل ہی دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ تربیت کا سامان ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.